وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، کہتے ہیں یہودی نہیں ہے نصارہ کسی دین پر، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، عیسائی کہتے ہیں نہیں ہے یہودی کسی دین پر، وهم يتلون الكتاب یہ پڑھتے ہیں کتابیں، كذلك قال الذين اسی طرح کہنے لگے وہ لوگ لا يعلمون جو علم نہیں جانتے، مثل قولهم ان کی باتوں کی طرح، فالله يحكم بينهم يوم القيامة پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون ان مسائل میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے. ایک اعتراض یاد رکھو اور اس کا جواب، اعتراض یہ ہے کہ دیوبندی بریلویوں کو غلط کہتے اور بریلوی دیوبندیوں کو غلط کہتے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے یہود نصارا کو اور نصارا یہود کو، مگر یہ جواب دو وجہ سے یہ اعتراض غلط ہے. پہلے تو یہ کہ ان کا اعتراض ہمارے عقیدے پر نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی عبارتوں پر ہے، اور عبارات دین نہیں ہے، دین عقائد ہے. ہمارا اعتراض ان کے عقیدے پر ہے، اس لیے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہی بات پر رافضی بھی کرتے ہیں کہ تم صحابہ کو مانتے ہو غلطی پر ہو، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے ہو غلطی پر ہو. اب بتائے کہ ان میں کون یہودی و نصرانی ہے؟ یقیناً وہ یہود و نصارہ ہے، اور اہل حق صحابہ کے طرفدار، قرآن و سنت کے اصل اہل ایمان ہیں. اور پھر دیکھو چار مذاہب ہیں، حنفی درسگاہ میں بھی ہم کہتے ہیں چاروں برحق ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافیہ، حنبلیہ. اگر خدا نخواستہ سرے سے اسلام میں اختلافات کی گنجائش ہوتی اور ہر اختلاف و تفرقے کی قدر ہوتی تو کبھی بھی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی ایک دوسرے کو اہل حق نہ کہتے. اس لیے آیت کے مصداق ہم نہیں ہیں، وہ ہے جو تمام مذاہب سے کٹے ہوئے ہیں. ایک اشکال ان کا نبوت پر یہ تھا کہ یہ پیغمبر برحق کیسے ہیں، مکہ چھوڑ گیا اور حرم شریف سے نکالا گیا. جواب، ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، منع مساجد اللہ، جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں سے، الیذکر فیہا اسمہ، کہ لیا جائے اس میں نام اس کا، وسعا فی خرابہا، اور کوشش کرتا ہے مسجد کو نقصان پہنچانے کی، اولئک ما کان لہم من یدخلوہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ حق نہیں ہے ان کو کہ مسجد آ جائے، تو آنے کی اجازت نہیں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت عذاب نظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام چھوڑنے پر تو نبی کو اور مسلمانوں کو مشرکین نے مجبور کیا ہے، اور وہی مسجد حرام کے نقصان پہنچانے کے باعث ہے اور اس کو خراب کرنے کے. تو مسجد سے منع کرنا کفار کا طریقہ ہے، اور مسجد سے اہل حق کو نکالنا یہ بدترین ظلم ہے، اور مسجد سے اہل حق کو باہر نکالنا مسجد کو نقصان پہنچانا. تو جن لوگوں نے مسجدوں میں شرک اور بدعت شروع کی ہے اور مسجدوں سے بتخانے بنائے ہیں، اہل حق وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کا وبال بھی ان پر پڑے گا. اگر کسی کے محلے میں بدعتیوں کی مسجد ہے تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ مسجد وہ ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، جس میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے، اور وہ سارے جہان کی قبروں کو پکارنے والے ہیں. اس لیے وہ مسجد نام کا تو ہے، کام کا اور مقاصد کی مسجد نہیں. مسجد میں وہ کام ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. جس آدمی نے آ کر عربی نے پیشاب شروع کیا تو آپ نے اس کو آخر میں سمجھایا، انما المساجد للذکر والصلاة وتلاوة القرآن، مسجد ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے ہے، قرآن کے بیان کے لیے، نماز کے لیے ہے، یہ پیشاب پاخانے کی جگہ نہیں ہے. تو حدیث سے پتہ چلا کہ مسجد میں پیشاب پاخانہ منع ہے، اس پر تو عمل ہو رہا ہے، لیکن قرآن سے ثابت ہے کہ مسجد میں غیر اللہ کو نہ پکارا جائے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس پر عمل نہیں ہو، اس کے خلاف ہو. بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز تو ہو جاتی ہے، اگر بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے تو مرزائی کے پیچھے بھی ہو جائے گی، پھر رافضی کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی، پھر تو عقیدے کا فرق ہی ختم کر دیا ہے. اس عاجز اور فقیر اور اس کے اساتذہ و مشائخ کے نزدیک مبتدئین سے اختلاف اصولی ہے، اس لیے ان کی اقتداء میں اہل حق موحد کی نماز نہیں ہوگی، اور جانتے ہوئے بھی اگر نماز پڑھی جائے بغیر ہیلے کے تو نکاح کی تجدید اور کلمہ ایمان دوبارہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ کفر لازم آ جائے. اور جتنی نمازیں ان کے اعتقاد میں پڑھی گئی ہیں ان کے خلف میں، وہ سب کے سب واجب الاداء ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی. اس کے حوالے پہلے دے چکا ہوں. جب مذہب کے امام نے کہا کہ لا ارى الصلاۃ خلف المبتدی، بدعتی کی اقتداء میں ہم نماز کے قائل نہیں ہیں، کون ہوتا ہے حنفی مفتی، کس باغ کی مولی اور گاجر ہے جو امام ابو حنیفہ کے خلاف فتوی دے رہا ہے؟ یہ مفتی ہے یا مختی ہے؟ میں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اعلام الاعلام بان الفتوی مطلقا علی مذہب الامام. اعلام الاعلام، بڑے علماء کے اقوال میں نے جمع کیے، بان الفتوی مطلقا علی مذہب الامام. نہ ابو یوسف کے قول پر فتوی ہو سکتا ہے نہ محمد کے قول پر، الا یہ کہ امام صاحب سے تائید ہو. ان الفتوی مطلقا علی مذہب الامام، ابو حنیفہ کا فتوی ہو. اس عبارت کی تقویت میں کتاب اعلام الاعلام یا احسن الاعلام بان الفتوی مطلقا علی مذہب الامام. طلبا مجھ سے پوچھتے کہ یہ کتاب کب آئے گی، میں ان کو کہتا ہوں، ایک مختصر جواب دیتا ہوں کہ دنیا امیدوں سے چل رہی ہے، آپ بھی امید رکھیں. دوسرا جواب یہ دیتا ہوں کہ میری کتاب کا آنا زیادہ ضروری ہے یا امام مہدی کا آنا زیادہ ضروری ہے؟ امام مہدی آ گئے، ان سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہماری کتاب چھپ کے رکھے. ہمارے عزیزم محمد ہمایوں افسنی مغل کوشش میں ہے کہ یہ کتابیں سب کے سب آ جائیں. میرے صرف دو ارمان ہیں، ایک النہر الفائق پر میں نے حاشیہ لکھا ہے اور بڑے شوق سے لکھا ہے، النہر الفائق پر، اور اس کا نام ہے احسن الموافق علی النہر الفائق، کہ بھائی یہ فقہ میں میری آنا چاہیے طالب کے آج. اور دوسرا یہ رسالہ اعلام الاعلام بان الفتوی مطلقا علی مذہب الامام، تاکہ ہمارے فقہ میں تبحر کا اندازہ دنیا کا. 800 کے قریب علماء اجلہ کے میں نے عبارت نقل کی، انہوں نے تم فتوی امام وہ نہیں کرے، دوسرا جو فتوی ہوگا وہ حنفیت نہیں ہے. احسن الموافق علی النہر الفائق، النہر الفائق کی 5 جلدیں ہیں، اس میں تقریباً 3 پر حاشیہ آ چکا ہے، اب تو وہ چپ کے 3 میں آ گئی، پہلے 5 میں. یہ صاحب بحر کے چھوٹے بھائی ہے، وہ عمر ابن نجیم ہے، یہ سراج ابن نجیم ہے، اور ان کا شاگرد بھی ہے، عمر میں بہت چھوٹا ہے، بہت زیادہ 30-35 سال چھوٹا ہے. کہتا رہتا ہے کتاب میں سالت الاخ فلم یجبنی، وہ ان کے استاد ہیں، کہتے میں نے ان سے پوچھا جواب نہیں دے سکے. یہ بھی بید بھی ہے نا، اس لیے کتاب 905 سال بعد دنیا میں چھپ گئی، 905 سال. بےعدبی کی وجہ سے کتاب پیچھے دکھے گی. اب میں نے اس پر احسن الموافق لکھا ہے اور بڑی کوشش کی ہے, اس میں مخطوطات اور مطبوعات کے 2000 حوالے ہیں. سر جدا کر استنم یاری کے مارا یار بود, قصہ کو تا کر دورنا درد سر بسیار بود. اللہ فرمایا کہ مسجدوں سے نکالنا بڑی بری بات ہے. آیت کا حاصل یہ, امام بخاری کی کتاب ہے التاریخ الکبیر, اس میں عبداللہ ابن مسعود کے ترجمے میں ہے, لَأَنْ أَرَى نَارًا فِي الْمَسْجِدِ خَيْرًا أَنْ أَرَى بِدَاتًا تُحْدَثْ, میں مسجد میں دیکھوں کہ آگ لگی ہوئی ہے, مسجد جل رہی ہے, خیر ہے, لیکن بدعت وہاں ہو رہی ہو تو یہ برداشت نہیں. یہ صحابہ رسول, اس کو صحابی رسول کہتے ہیں. لَأَنْ أَرَى نَارًا فِي الْمَسْجِدِ تحرک خیرن ان ارن بداتن تحدث, میں مسجد میں آگ دیکھوں جو سب کچھ جلا رہی ہے, بجھ جائے گی, کوئی آ جائے گا, لیکن یہ بدتی جو آگے گھسا ہوا ہے نا, اس کو نکالنا بہت ضروری ہے. التاریخ الکبیر للبخاری بترجمت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی, اور عبداللہ ابن مسعود کا قصہ لکھا ہے اور بھی سینکڑوں کتابوں میں. ان کی خدمت میں کسی نے کہا کہ چاش کی نماز بعض لوگ جماعت سے پڑھتے ہیں یا سب مل کر کے خاص طریقے سے پڑھتا ہے, کہ چاش ثابت ہے, کون انکار کر سکتا ہے, اصلاً ثابت ہے, وصفاً دیکھا انہوں نے خرابی. فقاما ابن مسعود کھڑے ہو گئے, ولبس برنوسن اور جبہ پہن لیا, واخذ عصا لاٹھی لے لی, وراح الیہم ان کی طرف گئے, وقال ھذہ الاصواب لم تخلق. پیغمبر کے ساتھ جو کپڑے میں نے پہنے ہیں وہ کپڑے ابھی بالکل پھٹے نہیں, وھذہ الاوانی لم تکسر, جن برتنوں میں نبی کے ساتھ کھانا کھایا ہے وہ ابھی ٹوٹے نہیں ہے, ہے کچھ نہ کچھ. ما راکم الا مبتدین, مگر میں تمہیں بدتی سمجھ رہا ہوں. ثم رماهم باحجار, پھر پتھر لے کے پھینکنا شروع کر دیا, حتی اخرجهم من المسجد, یہاں تک کہ مسجد سے باہر نکالا. معلوم ہوا کہ بے دینوں کو مسجد سے نکالنا صحابہ کی سنت ہے, اور بے دینوں کو مسجد میں برداشت کرنا یہ, ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعٰ, اس کے خلاف ہے. لا الہ الا اللہ. دین تو صحابہ نے سمجھا تھا صحیح مانو. وللہ المشرق والمغرب. اب سوال یہ ہے, ایک شبہ, کہ جب کعبہ چھوڑا, مکہ چھوڑا, تو رہ کیا گیا؟ مدینے میں نمازیں پڑھی جا رہی ہے, کیا مدینہ مکہ کے برابر ہو گیا؟ جواب, وللہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب دونوں خدا کے ہیں. یعنی مکہ میں بھی نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی تھی اور مدینہ منورہ میں بھی. فأينما تولوا, جہاں کہیں تم منہ موڑو گے, فثم وجه اللہ, وہیں پر اللہ کی رحمتیں پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ تعالی وسیع علوم والے. جواب بھی دے دیا, جواب الجواب بھی دے دیا. ایک جواب یہ کہ مکے سے کیوں گئے, حرم سے کیوں نکلے, فرمایا ظالموں نے نکالا ہے, اور یہ اس پر رہیں گے نہیں, سزا ملے گی ان کو, نبی آخر کار مکے اور حرم میں ہوں گے. دوسرا یہ کہ جب مکہ اور حرم چھوڑا تو نماز کہاں ہوتی, مدینہ کیا چیز ہے؟ جواب, وللہ المشرق والمغرب, اور تجھے مدینے کی عظمت کا پتہ نہیں ہے. او وہ پیغمبر جہاں پاؤں رکھے اس مقام کو اللہ نے کیا عزت دی. وَإِذَا فلان کی خان چرتا ناستے کا او پاگ زائد بے بوش گلنا. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی. اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی کیا کمی ہے، اس نے مدینے کو بھی شان دے دی. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہنے لگے اللہ کی بھی اولاد ہے. معاذ اللہ، ایک کمبخت یہود حضیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی مسیح کو ابن اللہ کہتے تھے، اور مشرکین مکے کے وہ ملائک کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ازمان زمانے کے مشرق اور بدتی محمد نور من نور اللہ کہتے تھے، محمد نور من نور اللہ کہتے تھے. وقال اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں بنائی ہے اللہ نے بھی اولاد. جوابات دیکھو کیسے، فوری جواب، سبحانہ پاک ہے اس کی ذات، نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت. اولاد کیوں ہوتی ہے؟ بڑھاپا آ جائے گا، ابھی بھی ہم نہیں آ سکتے تو محمد انور شاہ کی نماز پڑھا لیتا ہے. اولاد اس وقت کے لیے ہوتی ہے کہ جب ہماری کمزوری ہوگی، ہم نہیں ہوں گے تو شاید علم کا یہ راج قائم رکھ سکے. دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ اس ننھے منڈے کو خوب صلاحیت دے. انور کے ساتھ اس کی عقیدت ہے دیدنی، گرچہ وہ کشمیری ہے اور یہ پٹھان ہے. بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر، یہ نام ان کے واسطے تسکین جان ہے. انور شاہ، انور شاہ، انور شاہ، دل میں مرہم رکھا جاتا ہے، تسلی اور الفت کی پٹیاں ہیں جو دل پہ لگ رہی ہیں، زخمی دل پر پٹیاں لگ رہی ہیں. آہا سبحان. اور اس کے ساتھ ایک شعر اور یاد رکھو، تم ایک بھی حد نہیں رکھو، مجھے معلوم ہے آپ کا کام باورچی خانے پہنچنا ہے، انشاءاللہ اس میں کسی سے پیچھے نہیں رہو گے، اول نمبر آ جاؤ گے. اس کے ساتھ ایک شعر یاد رکھو تو ہمیشہ تاجدار رہو گے، وہ یہ، یہ جان فانی ہے کوئی بھی شیلہ فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا فانی نہیں. وقال اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں اللہ نے بنائی اولاد، سبحانہ پاکی ہے اس کے لیے. اس کے اولاد کی کیا ضرورت ہے، وہ نہ بوڑھا ہوتا ہے نہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کے خدائی میں کوئی کمی آتی ہے. پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی اتنی بڑی خدائی ہے، کسی جگہ کوئی ایک آدمی تو چاہیے. بل له ما فی السماوات والارض، دوسرا جواب، بلکہ اس کی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے. یہ سارے ہمارے انور شاہ ہے الحمدللہ. کل له قانتون، تیسرا اشکال، بیٹے جیسے کوئی ذمہ دار نہیں، اپنی اولاد جیسے ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتی. فرمایا نا نا نا، کل له قانتون، ساری مخلوق اس کے سامنے گردن نہار ہے، عاجزی و اطاعت بجا لانے والی ہے. اعتراض بہت فحش ہے، غلط ہے، قبیح ہے. اتخذ اللہ ولدا، توبہ توبہ توبہ. سورت مریم میں کیا کہا، تقاض السماوات یا تو فطرنا، قریب کے آسمان پھٹ پڑے. وتنشق الارض، زمین چر جائے. وتخر الجبال، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، اس کہنے سے کہ یہ کہتے اللہ کی اولاد. توبہ توبہ، یعنی آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین غار غار ہو جائے، پہاڑ سفوف ہو جائے، یہ اتنا بڑا سانحہ نہیں ہے جتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی خدا کی طرف اولاد منسوب کرتا ہے. یہ حاصل ہے آیت، آیت یہ کہہ رہی ہے. اس لیے جیسے اشکال نقل کیا، وقال اتخذ اللہ ولدا، تو صادقہ سبحانہ، اوف یہ کہنے کی بات. بل له ما فی السماوات والارض، دو. قل له قانتون، تین. تین جواب اسی آیت کے اندر لٹا دیا ان کی طرف. معلوم ہوا کہ بعض اعتراضات بعض سوالات کے جواب دینے میں تاخیر جائز نہیں, حاصل یہ نہیں. اسی آیت میں آیت تب مکمل ہو گئی کہ ایک کے بجائے تین جوابات دے دی. تین جوابات. اولاد کیوں چاہیے؟ آدمی بوڑھا ہو جائے گا, فرمایا پاک ہے وہ, بڑھاپا نہیں آئے گا. اولاد کیوں چاہیے؟ ضرورت پڑتی ہے. پاک ہے وہ خدا جس کے لیے آسمان و زمین کی ہر مخلوق ہے. اولاد کیوں چاہیے؟ کوئی ایسا ذمہ دار نہیں کہ پاک ہے وہ خدا جس کی کل کائنات ایک جیسے تابے دار ہے. تابے دار دو طرح ہوتے ہیں, ایک اختیاری جیسے مسلمان اور ایک استراری جیسے کافر. یہ تین جواب تو فوری دے دیے. اب چوتھا جواب, بدیع السماوات والارض, نیشرے سے بنانے والے آسمان و زمین کو, نہ اس کی شکل تھی, نہ اس کا نام تھا, نہ اس کا کوئی ڈانچہ تھا, نہ کوئی نقشہ تھا. بدیع. اور یہ چار جواب ہو گئے. پانچواں جواب, وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, جب وہ چاہے فیصلہ, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, بس اس کو کہہ دیتا ہے ہو جا, بس وہ ہو جاتا ہے. وہ اتنے زبردست فیصلوں کا مالک ہے, اس کے لیے خدا کے اس خدا کے لیے اولاد کی کیا ضرورت ہے. یہ پانچ جوابات ایک اشکال کے دے دیے, چٹ پٹ تیار ہو. پورا قرآن اس کی تفصیل میں آ رہا ہے. وقال الذین لا یعلمون, کہتے ہیں بے علم لوگ, لولا یکلمنا اللہ, کیوں باتیں نہیں کرتے ہم سے اللہ, او تاتینا آیا, یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس نشانی. کذالک قال الذین من قبلہم, اسی طرح کہنے لگے ان سے پہلے لوگ, مثل قولہم, ان کی باتوں کی طرح, تشابہت قلوبہم, ملتے جلتے ہیں ان کے دل, قد بینا الآیات لقوم یوقنون, ہم کھل کر بیان کرتے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہو. یعنی یقین کا سامان قرآن میں موجود ہے. ان چونکہ اشکالات شبہات رسالت پر ہے نا, تو رسول کے لیے کھل کر تسلی, التسلی الجلی, التسلی الجلی للنبی, التسلی الجلی لاشرف النبی لاحسن النبی. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ, خوشخبری دینے والے, ڈر سنانے والے. ولا تسألون اصحاب الجحیم, اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں. جہنمی اپنے برے اعمال و عقیدے سے جہنم جائیں گے, نہ کہ آپ نے تبلیغ نبوت میں کوئی کوتاہی کی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود ولا نصارا. بھئی کوئی ایسا روش اختیار کر لے, تھوڑی سی نرمی کر لے, ذرا تھوڑا سا جھک جائے, کہ یہ مخالفین بھی آ جائے نا, آپ تو پتھر بن رہا. کیسے کوئی بدتی, کوئی غیر مقلد, کوئی ایسا ویسا آدمی کیسے بیٹھے گا؟ ذرا تھوڑی سی نرمی کر لے, بعض چیزیں چشم پوشی کر لے. دیکھا ذرا, فرمایا ہرگز نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ولن ترضى عنك اليهود, ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود, ولن نصارى, نہیں عیسائی, حتى تتبع ملتهم, یہاں تک کہ آپ ساتھ دیں ان کی ملت کے. توبہ توبہ, حالانکہ کب نبی کے لیے کب ممکن ہے کہ وہ یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے؟ نبی کے لیے تو محال ہے. قرآن پاک کے مخاطب اور دائی, استاذ اور مدرس کو اس میں ثابت قدمی کی تاکید ہے. قل ان ھدى اللہ هو الھدى, آپ فرمائیے بے شک خدا کی ہدایت وہی ہدایت ہے, یعنی اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. ولئن اتبعت اہواءہم, اور اگر آپ نے ساتھ دیا ان کی خواہشات کا. او نبی نے کیا ساتھ دینا ہے؟ قرطبی کہتے ہیں خطاب للنبی تعلیم للامہ, خطاب للنبی تعلیم للامہ. خطاب نبی کو ہے، تعلیم و طرز ہم کو دیا جا رہے، کہیں پسل نہ جائے، کہیں اور نہ نکل جائے. استاد محترم شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس صاحب میرٹی وہ فرماتے ولئن تبعت اهواءهم، لفظی ترجمہ تو ہے اگر آپ بھی اتباع کرنے لگے ان ناکار لوگوں کے خواہشات کی. تو استاد جی کہتے تھے کہ اس کا ترجمہ ہمارے محاورے اردو میں اس طرح ہے کہ اگر آپ پرواہ بھی کر لیں، پرواہ ہی نہ کریں ان کے رہنے دیں. اللہ اکبر. عرفی تمہیں اندیش دیکھو گائے رکیبا، آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا. اور اگر آپ پرواہ بھی کر لیں کے خواہشات کی، بعض الذی جا من العلم، بعض اس کے کہ آگے آپ کو علم نبوت، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے کوئی دوست نہ مددگار. الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم دے چکے کتاب، یتلونہ حق تلاوتی، وہ پڑھتے اس کو جیسے پڑھنا چاہیے. اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ ایمان بھی لاتے ہیں. ومن یکفر بہ، جو انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون. یہ مضمون کا خلاصہ نکالا ہے کہ اہل کتاب میں بھی اہل حق ہے، اور وہ قرآن و سنت پر، نبی عربی پر ایمان لائے، اور نبی کے ساتھ بھی ایسی جماعت ہے جو قرآن پاک کے حق کی تلاوت ادا کرتی ہے، ایمان میں کامل ہے اور کفر سے دور ہے. تو تیسرا خطاب شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کو، اس کو ہم کہتے ہیں خطاب مدلل. پہلا خطاب مجمل تھا، تین نعمتیں اور تین نقمتوں پر مشتمل. دوسرا خطاب مفصل تھا، کئی واقعات، کئی رکوع، کئی بیانات. تیسرا خطاب بنی اسرائیل کے ساتھ مدلل ہے، کیونکہ اس میں تاریخ کعبہ، آخری پیغمبر کی آمد، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اپنی اولاد اور ان کے اولاد کو نبی آخر زمان پر ایمان لانے اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی تاکیدات کی گئی. اس لیے پہلا یا بنی اسرائیل اذکروا نعم مجملہ میں ہے، دوسرا یا بنی اسرائیل اذکروا نعم مفصلہ میں ہے، اور تیسرا یا بنی اسرائیل اذکروا نعم مدللہ میں ہے.